اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر شے کی طرف؟ یعنی دیکھو، غور کرو، سوچو، کائنات کو دیکھو، کیا ہے کائنات کی چیزوں کے ساتھ؟ یتفیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ جھکتے ہیں اس کے سائے دائیں اور بائیں، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ سب عاجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں. پچھلی آیتوں سے اس کا ربط سمجھ آ گیا کہ تم کیوں اتنا کرتے ہو؟ کائنات کی تو ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، تم نہ جھکو، تمہارا سایہ تو جھکتا ہے نا. یہ تفیعو کا لفظ ہے، فا یا حمزہ اس کا روٹ ہے، لوٹنا، پلٹنا، ریٹرن کے معنی میں. اور ظلال ظل کی جمع ہے، شمائل شمال کی جمع ہے. سورج جب نکلتا ہے تو اس کا سایہ ایک طرف ہوتا ہے، جب ڈھلتا ہے تو اس کا سایہ دوسری طرف ہوتا ہے. سورۃ رعد آیت 15 میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے ہر ایک جو آسمان و زمین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کیوں بڑے بنتے ہو؟ کبھی آپ خوشیوں کے موقع پہ ذرا انسانوں کا رد عمل تو دیکھا کریں. ایسے لگتا ہے اپنے کپڑوں میں سے نکل رہا ہے، اور چار پیسے کے اللہ دے دے، نہ بات کرنے کا سلیقہ نہ کچھ، لیکن ایسے موقعوں پہ لوگوں کو بن کے دکھاتے ہیں ہم کیا. تو خاص طور پہ یہ آیتیں جو ہے یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں، جب انسان ایسے مکر کرے کہ دین کے نام پہ یا دنیا کے نام پہ اللہ کے حکموں کو ٹوٹتا ہوا دیکھے اور توڑے، اور اس کو کوئی غیرت نہ آئے، کوئی جوش نہ آئے. اللہ کہتے تم نہ جھکو، تمہارا سایہ تو جھکے گا. آپ دیکھیے کہ سایہ کبھی آسمان پہ نہیں آتا، اور سایہ کب جھکتا ہے؟ سایہ کب پڑتے ہیں؟ جب روشنی آتی ہے. اسی طرح جب اس انسان کے اوپر وحی کی روشنی پڑتی ہے نا، تو جھکتا ہے. پھر بولتی ہوں، دہراؤں گی، اندھیرے میں کبھی سایہ نہیں آتا، اور سایہ ہمیشہ زمین پہ جھکتا ہے. سایہ کب بنتا ہے، شیڈو کب بنتا ہے؟ جب روشنی ہوتی ہے. جس طرح روشنی سے ہمارے سائے زمین پہ جھکتے ہیں نا، اسی طرح وحی کی روشنی پہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دیتا ہے. یہی تو بات کہی جا رہی ہے کہ اس رسول کی دعوت کو مانتے نہیں ہو، حالانکہ جس چیز کی دعوت یہ رسول دے رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کا عملی ثبوت دے رہی ہے. تو جھک جاؤ، عاجز بنو، خوشی ہو کہ غم ہو، بس چھوٹے بن کے رہو، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے رکھو. جب سورج چڑھتا ہے تو سایہ دائیں طرف ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو وہ بائیں طرف ہوتا ہے. تو دونوں کا اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ ہر چیز اللہ کے حکم سے جھکتی ہے. تو تم بھی عاجز بن جاؤ. خود سے پوچھئے کتنی عاجزی آئی. بہت سارے لوگ اپنا سر تو جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن اپنی عقل نہیں جھکاتے. بہت سارے لوگ اپنی ناک تو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، مگر انا نہیں جھکاتے. بہت سارے لوگ رکوع میں تو چلے جاتے ہیں، مگر اندر سے نہیں جھکتے. اور انسان کا اصل پتہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی اس کے اوپر خوشی کا وقت آتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو اس کی اوقات دکھاتا ہے. فرمایا وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں. من دابت والملائکۃ وہم لا یستکبرون، جتنے بھی جاندار ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر سے کام نہیں لیتے. اس آیت کے اوپر غور کریں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کائنات کی ہر چیز جھکی ہوئی ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا، دابا، دبیب کی جمع، آہستہ آہستہ چلنے والی چیزیں، مراد ہے کہ موونگ کریچرز. حدیث کا خلاصہ ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی جیسے کوئی بھاری شخص کسی کرسی پہ بیٹھتا نا تو آواز آتی ہے. اور فرمایا وہ کیوں نہ چرچرائے کہ چار انگل، یہ دیکھیں چار انگلیں اتنی ہوتی ہیں، اتنی سی جگہ، چار انگل جگہ آسمانوں پہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے آگے جھکا ہوا نہ ہو. تصور میں لانا ہے نا تو خانہ کعبہ کا نظر ذہن میں لے آئیے. تو آسمانوں میں اللہ کے آگے اتنے جھکتے، زمین پہ اتنے جھکتے، میں نہیں جھکوں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر میں اللہ کے آگے نہیں جھکوں گی، اللہ کا کچھ نہیں جائے گا. اللہ کہتے جھک جاؤ، میرے آگے کمزور ہو جاؤ، بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، سمے نہ وات آنا. بعض دفعہ لوگ اپنی نافرمانیوں کے لمبے دلائل دیتے ہیں، آج کا دور اس طرح، یہ وہ، یاد رکھیں سب سے پہلی نافرمانی جو اس زمین کے اوپر ہوئی تھی وہ سجدے کا انکار تھی ابلیس، اور سجدے کا انکار اصل میں عاجزی کا انکار تھا. تو ہم سب کے اندر جو چیز اللہ کو مطلوب ہے وہ عاجزی ہے، جھکا کرے، کچھ نہیں ہوں میں. کسی خوشی کے موقع پہ اچھل کود کر بھی لے تو اس کے بعد جب اللہ نے ہمیں بستر پہ ڈالنا ہے تو جو چیزیں نکلیں گی وہ کون برداشت کرے گا. اکثر آپ نے فیل کیا ہوگا، میں کوئی ایسے اپنی طرف سے کمنٹ نہیں دے رہی، لیکن میرا خیال ہے کہ اکثر جب کوئی فنکشن گزرتا ہے تو اس کے بعد گھر میں سے اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں ہم پھر گھوڑے بیچ کے سوئے، دو دو دن سوتے رہے، نمازیں پتہ نہیں کب پڑھتے ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ کہتے ہیں جی تھکن بہت ہے، اتنے راتوں سے جاگے ہوئے اور یہ نہیں وہ نہیں، لیکن اصل میں یہ سزا ہوتی ہے. کسی بھی گناہ کی محفل سے اٹھیں اور اگر آپ کے دل پہ بوجھ، آپ کے دماغ پہ بوجھ، آپ کے جسم پہ بوجھ ہے تو مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کا انداز کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو مرضی کرو. یاد رکھو کہ علم زیادہ آنے سے عاجزی کوئی نہیں آتی، علم کی بات پہ عمل کرنے سے عاجزی آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو خود کو کچھ نہیں سمجھتا نا، وہ بڑے بڑے کام کر کے بھی کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اور جو کچھ نہ بھی کرے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی پہنچتا ہے. ہم کہتے ہیں بس ہلکی سی پلکے جھکا کے دکھا دیں گے اللہ کو کہ ہم تو بڑے عاجز تھے. تو عاجزی کیا ہے؟ کہ اللہ کے بڑائی کو مانو. اور آپ دیکھیں کہ یہاں لفظ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے سے اوپر والے رب کو، یخافون ربہم من فوقہم، اس کو ہائی لائٹ کریں آیت 50، کہ وہ ڈرتے رہتے اپنے اوپر اپنے رب سے. لفظ فوقہم کو ہائی لائٹ کریں، اللہ اوپر ہے، اس کا غلبہ، اس کی بڑائی، مادی بڑائی. اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. کیا پتہ چلا کہ فرشتے تو ہیں ہی. سورۃ تحریم آیت 6 میں بھی ہم پڑھیں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم وہ انہیں دیتا ہے وہی کرتے ہیں اور جس کو ان کو حکم دیا جاتا ہے. کیا پتہ چلا ان ساری باتوں کو پڑھتے ہیں، میرا تو اندر سے دل ڈوب رہا ہے. یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ اس زمین پہ اگر ہم چل پھر رہے ہیں نا تو یہ صرف اور صرف اللہ کے صبر اور اس کے حلم کی وجہ سے. کیا زندگی کا نقشہ بن جاتا ہے. صرف آپ رمضان اور عید کے دن کا فرق ہی دیکھ لیں، نمازیں کہاں جاتی ہیں؟ وہ وقت سے پہلے وضو کر کے بیٹھنے والی کیفیت بعض دفعہ دعوتوں میں بھول جاتی، یاد آتا ہے ارے نماز نہیں پڑھی. کیا کریں صبح سے مہمان آ رہے ہیں، کیا کریں صبح سے کہیں گئے ہوئے تھے نماز نہیں پڑھی، اب گھومنے گئے ہوئے تو نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے ہمارے ہر کام کا جو ایک اثر آتا ہے نا وہ ہماری عبادت پہ آتا ہے. اور ابھی صرف عبادت کی بات کر رہی ہوں، بندگی کو تو پیچھے کر دیں، فرق تو سمجھ آ گیا نا بندگی اور عبادت کا. نماز پڑھ کے بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان بندہ بن جائے. نماز پڑھنے کے دوران جب عقل جھکتی ہے، جب دماغ جھکتا ہے اور میں کیا ہوں، تو پھر سمجھ آتی ہے. اور اس کے لیے آپ ایک چھوٹا سا اپنے ساتھ کام کریں جو انشاءاللہ آپ کے رمضان کے میسج کو ساتھ رکھے گا. کوئی نہ کوئی کام ایک دن میں ضرور ایسا کیا کریں کہ جس سے بندہ بننا ہے. چاہے باسی روٹیاں کھائیں، چاہے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے سی کے پہنے، چاہے آپ سب سے زیادہ ہیومیلیٹ کر کے اپنے آپ کو ہمبل کر کے کوئی کام کریں. اور آپ کے میری اوقات ہی ہے، میں نے یہی کرنا ہے، میرے اس جسم کو اس سے زیادہ کچھ ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ میری اللہ کی نظروں میں کیا عزت ہے. یہ کبر ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پہ بڑے بننا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آگے پڑ جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عاجزی لے کے آؤ. کائنات جب جھکی ہوئی تو تم بھی جھک جاؤ، اور جب ہم نہیں جھکتے تو یاد رکھیے کسی کا کچھ نہیں جاتا. شیطان نہیں جھکا، کسی کا کچھ بگڑا؟ قیامت تک کے لوگوں کے گناہ اس کے اپنے سر پہ ڈل گئے. اور یہ آیت سجدہ، بخاری کی روایت ابن عمر نے کہ ممبر پر یہ سورت نحل پڑھی تو سجدہ کیا، پھر دوسرے موقع پر پڑھی تو نہ کیا. نافے نے پوچھا کہ کیا ہے تو کیوں نہیں کیا، تو کہا یہ سجدہ تلاوت ہے، واجب نہیں ہے. یعنی کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو غلط نہیں ہے. یعنی موقع مل جائے تو ضرور کر لینا چاہیے، اور اگر ہم تھوڑا سا بھی جھک کے کر سکتے ہیں تو ہماری کم از کم ایک کمی تو پوری ہو سکتی ہے نا. تو انشاءاللہ ہلکا سا جھک کے سجدے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بقوله وقوته. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے آیت سن کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اس طرح اللہ کا حکم سن کے بھی فوراً ماننے پہ چلے جائیں. اب اگلی آیتوں میں پھر ان کے شرک کی طرف آتے ہیں، اور خاص طور پہ آگے جو بات چل رہی ہے وہ بیٹی کا معاشرے میں کیا مقام تھا، آئیے دیکھتے ہیں آیت 51 سے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرما دیا کہ دو معبود مت بناؤ. تو دو نہیں بنا سکتے تو کیا تین بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک کے بعد تو دو ہی آتا ہے نا، تو دو نہیں بنا سکتے تو اس سے زیادہ تو بنا ہی نہیں سکتے. اور یہاں لفظ ہے کہ الہین، پہلی تسنی ہے، ڈیول ہے، لیکن اس کے بعد پھر اثنین کہہ کر تاکید کی گئی. دو کی اجازت نہیں تو زیادہ کی کہاں سے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مجوس تھے، جس کو آج کے دور میں فائر ورشپرز کہہ سکتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ دو خدا ہیں. ایک کو کہتے تھے خیر کا خدا اور ایک کو کہتے تھے شر کا خدا. خیر کے خدا کو وہ لوگ کہتے تھے احرمن، اور شر کے خدا کو کہتے تھے یزدان. اسی کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر دور میں خوشی کا اور غم کا خدا، کسی نے آسمان اور زمین کا خدا کہا، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، کسی کو نہ بناؤ، کیونکہ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک ہی معبود ہے. فیا فرحبون، بس مجھ سے ڈرو. فانما ہوا میں غائب ہے، اللہ کہتے ہیں وہ ایک خدا ہے، لیکن ساتھ ہی فیا فرحبون میں واحد متکلم ہے، مجھ سے ڈرو. سورت ناحل جو ہے وہ حقیقت میں اتنا زیادہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے بالکل ہی قریب ہے، کبھی اس کے آگے جھکنے کے نام پہ، کبھی اس کی پکڑ کے ڈر سے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کا خوف پیدا کر کے کہا کہ تم مجھ سے ڈرو. اور رہب وہ خوف ہوتا ہے جو بے چین کر دے. کیا ہمیں یہ خوف لگا ہوا ہے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا میں بے چین ہوتی ہوں اللہ کی پکڑ سے، یہ منہ زبانی باتیں کرتی ہوں؟ ہم منہ سے کہتے ہیں ڈر بڑا لگتا ہے، ہائے ڈر بڑا لگتا ہے، اللہ کہتا ہے بے چین ہوں. وہی حضرت امام بخاری والی کیفیت کہ ایک رات میں 60-70 بار وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ تربک تربک کے اٹھ رہے تھے. یہ خوف ہوتا ہے، انسان کو فکر لگ جائے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے اطاعت ہے ہمیشہ کے لیے. اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو؟ یہاں دیکھیے اب اور تھوڑے سے رنگ میں بات سمجھائی کہ جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا نا، تو تمہیں جو چیز اس کے بعد ملے گی وہ اطاعت ملے گی. یہاں لفظ دین جو ہے نا، دین اطاعت اور اخلاص کا نام ہے. عبادت سجدے کی حد تک ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا دیندار ہونا، اس کی نماز روزے اس کے حفظ سے نہیں دیکھیں گے آپ، دیکھیں گے کہ وہ عملی زندگی میں اللہ کی بات کتنی مانتا ہے. اطاعت، اخلاص. واسب کا جو لفظ ہے وصف سے ہے، کسی ایک حالت پر دوام، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرمننسی، زائل نہ ہونے کے معنوں میں. سورت صافات آیت 9 میں بھی یہی لفظ آتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، کہ ان کے اوپر چپکنے والا عذاب ہے، ہمیشہ رہے گا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر اس طرح کی بے چینی آ جائے کہ تم گناہ پہ جم نہ سکو. آپ کو پتا کہ عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے، جب کسی کو ناحق سزا دے دی اپنے اوپر کے حکمرانوں کے خوف سے، ہوتا ہے ایسا کبھی؟ اپنی جب وہ غلطی یاد آتی تھی نا، تو بستر سے اٹھ جاتے تھے، رونے لگ جاتے تھے. پھر ان کی بیوی تسلی دیتی تھی کہ فکر نہ کریں، اللہ نے آپ کا وہ گناہ معاف کر دیا ہوگا. ہمارا حال یہ کہ مستغفار کی تسمیاں پڑھتے ہوئے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر اپنے گناہوں کا خوف کیوں نہیں آتا؟ تڑپ کب ہوتی ہے؟ جب گناہ کو گناہ سمجھیں، غلطی کو غلطی مانے. ہم تو کہتے ہیں سب کر رہے ہیں، کرو، ہم بھی کریں گے، سب کرتے ہیں. ہم کس بات کی معافی مانگے؟ میں نے کیا کہ برا، واٹ آئی ڈڈ رانگ. ابھی تو نیا رمضان گزرا ہے، اتنی تو نمازیں پڑھی ہیں، اتنا تو قرآن پڑھا ہے، اور دورہ قرآن میں تو ہفتے میں 7 دن آتی تھی. کیا ہوا اگر اب ایک دو ہفتہ چھٹیاں کر کے ذرا رکے ہوئے کام پورے کر لو؟ کریں پورے؟ نہیں ہوں گے پورے، کبھی بھی نہیں ہوں گے. انہی کاموں کے اندر کام ہوں گے. اللہ کے ساتھ مقابلہ کر کے بندہ ہی ہارتا، اللہ نہیں ہارتا. سورت بنی اسرائیل آیت 22 میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ نہ بناؤ، ورنہ فتق ادا مضموم مخذولہ، بہت ہی مضموم ہو کر رسوا کیے ہوئے بیٹھو گے. پھر اسی طرح سورت الانبیاء 22 میں بھی دو خداؤں کا ذکر ہے، وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر اس زمین میں دو خدا ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان دونوں بگڑ جاتے، تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، کنٹینیوس بات. اور یاد رکھیے کہ یہاں شرک کی بار بار جو باتیں آ رہی ہیں نا بیچ میں، تو شرک کا نقطۂ آغاز تقوی کے نہ ہونے سے ہوتا ہے. جب ہم اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں نا، تو پھر ہم کبھی کسی دوسرے کو اس کی جگہ پہ لے کے نہیں آتے. تو یہی سوچیں کہ اگر میں اللہ کی بات نہیں مانوں گی اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہاں میرا نقصان ہوگا. پہلے دیکھیے خوف دلایا، اب نعمتوں کی طرف اظہار ہے. آیت 53، وما بكم من نعمت فمن اللہ، اور جو نعمت بھی تم کو میسر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. 3 سیکنڈ تک اپنی نعمتوں کو سوچ، اور ہر نعمت پہ لکھ دیجئے فرام اللہ سبحانہ وتعالی. ہر نعمت آتے کہ مادی، مالی، جسمانی، روحانی، ہر وما، اور ما جو ہوتا ہے نا یہ کامن کے لیے آتا ہے، ایک ہوتا ہے من، اس میں تھوڑی سی پھر بھی اسپیشلٹی آتی ہے. ماں کا منی کوئی بھی، وٹ ایور نعمت جو بھی ہو، ماکل، مشرب، ملبس، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب وہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی پھر جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجأرون، تو تم اسی کے سامنے فریادیں کرتے ہو. یعنی اپنی ہی دی ہوئی نعمت جب وہ واپس لیتا ہے تو پھر چیختے ہو، پھر سمجھتے ہو شاید تمہاری کوئی چیز لے گئے، وہ اس کی تھی. دیکھیے کسی کے پاس اپنی چیز رکھا دیں، کچھ دن رکھ لیں، پھر واپس لے لیں، وہ اس کو حق پہنچتا ہے کچھ گلا کرنے کا. تو جب انسان نعمتوں کو مس یوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لیتا ہے، تو پھر انسان چیختا ہے. یہ جو لفظ ہے نا تجأرون، جوار سے ہے، بلند آواز سے چلانا. آگے پڑھیں گے سورت مومنون میں، سورت مومنون کا آخری رکوع ہے، جانور کا ڈکارنا. کبھی بھینسوں کی بھاں بھاں سنی ہوگی نا، یہاں وہ ہے. یعنی جب چیز جاتی ہے، نعمت جاتی ہے، تو پھر جو روتے دھوتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. مدد کے لیے جب کسی کو پکارنا ہو تو یہ آواز نکلتی ہے، وحشی جانوروں کی آواز. شکار کے وقت جب ہرن کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، وہ تجأرون ہے. ساری چیزوں کو سامنے لے، جب کوئی نعمت جاتی ہے تو اس وقت میرا کیا حال ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم خوشیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو اللہ تکلیفوں میں ہماری جلدی سنتا ہے. ایک روایت ہے جس کا خلاصہ کہ جو اللہ کو ایز کے ٹائم پہ زیادہ بلاتا ہے، اللہ نیڈ کے وقت میں اس کی جلدی سنتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی پکار بھی جب عرش پہ گئی تھی تو فرشتوں نے سنا تھا کہ یہ آوازیں تو جانی پہچانی ہیں، پھر غور کیا تو کہا یہ یونس کی آواز ہے، یہ الگ بات ہے، بڑی دور سے آ رہی ہے. بعض دفعہ جب بہت نعمتیں بہت دن تک رہتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس میں ہم نے اللہ کو کیا پکارنا ہے، اور کبھی کچھ دل کو روب لگا ہوا پھر ذرا نماز کا مزہ دیکھیں، پھر تو جائے نماز اٹھنے کو دل ہی نہیں جاتا، کہتے میرا فالتو باتوں کو دل نہیں کرتا. تو اللہ کہتا ہے کہ جس طرح نعمت کے جانے پہ تمہاری کیفیت ہے، جب تک نعمت ملنے پہ یہ کیفیت نہ ہو، خوشی آئے تم پہ اتنی بڑی، اور آپ کو میرا نہیں زیادہ بولنے کو دل کر رہا، میں ذرا اپنے رب سے باتیں کر لوں، میں شکر تم ناچو کودو اچھلو پھولو جو مرضی کرو، میں تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہوں. جب خوشیوں میں یہ کیفیت آتی ہے نا تو بات سمجھ آتی ہے. اور اصل خلاصہ یہ ہے کہ خوشی ہو کے غم، اللہ کے بن کے رو. سورۃ بنی اسرائیل آیت 67 میں بھی یہی بات ہے، سورۃ یونس آیت 107 میں بھی یہی بات ہے، وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اس لیے فرمایا کہ تم اللہ کو پکارو. آیت 54، ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اب غم بھی تو دور ہوتا ہے نا، اچانک خوشی ملتی ہے. اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون، پھر تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتا ہے. ہائی لائٹ کریں لفظ شرک کو، کون سا شرک کرتا ہے وہ؟ کیا قبروں پہ چلے جاتے ہیں؟ نہیں، نمازیں چھڑکی، نمازوں میں شرک، روزے میں شرک، حیا پہ شرک. یعنی پھر تکلیفیں گئیں تو کہتے ہیں یہ ہم نے کیا، ہماری وجہ سے ہوا، یہ ہم کرتے ہیں. یہ جو کشف کا لفظ ہے، پردہ اٹھانا. سورۃ الانعام آیت 64 میں اللہ نے کہا، قل اللہ ینجیکم فیہا ومن کل کرب، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو اس سے بھی نجات دیتا ہے اور باقی ہر تکلیف سے بھی. سورہ زمر آیت 8 میں بھی آتا ہے کہ مزے اڑا لو پھر بعد میں پکڑ ہوگی، اور سورہ ہجر جو ہے 14 پارے کی پہلی آیت میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، زر ہم یتمتعو، چھوڑ دو ان کو کھائیں پئیں جیسے جانور کرتے ہیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب ایک انسان نہ خوشی میں رب کو پکارے نہ غم میں رب کو پکارے تو انسان ہی نہیں ہے. یہ سب کچھ کرتے کیا؟ لِيَكْفُرُ بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے ان کو دی ہیں. کوئی بات نہیں، فَتَمَتَّعُوا، مزے کر لو چند دن، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پسند قریب تم جان لو گے. میں سوچتی ہوں کہ یہ چند آیتیں جو نا، اس کو ایک تعویذ بنا کے ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو نصیحت کریں، خود کو نصیحت کریں، جب زندگی میں کوئی خوشی ملے تو خوشی دینے والے کو نہیں بھولنا. دیکھیے الحمد کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے نعمت پہ مہر لگ جاتی ہے، تم لو المیزان. جب کوئی نعمت ملتی ہے، اب آپ اپنے اوپر لیں، ہر ایک سوچے، کوئی غم کہہ لیں، ہم کہہ لیں، آرزو کہہ لیں، کسی کی کچھ ہوگی، کسی اپنی ذات سے ہوگی، کسی کی بچوں کے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے، بہن بھائیوں کے، چلتے رہتے ہیں. اب وہ ایک دم نعمت ملی، اس کے بعد اصل جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا، وہ اصل معاملہ ہوتا ہے. خوشی مل جائے تو خوشی دینے والے کو آپ نے ناراض کیا، کہہ لیں کہ آپ نے اپنی خوشی کو رسک پہ رکھ دیا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ دروازہ ہی کھول دیں تو فتنہ آ جائے گا. شکر کرتے ہیں نا تو وہ ایک قسم کی سیل لگ جاتی ہے، ایک لیٹر ہے، اس میں اندر کوئی چیز ڈالے اور اس کو سیل کر دے. شکر کرنے سے نعمت سیکیور ہو جاتی ہے. تو ساری بات میں جو میسج ہے کہ جتنی بڑی نعمت ملے، جتنی بڑی خوشی ملے، اتنا اللہ کا شکر ادا کرو. مثلا اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی اور اللہ نے اب آپ کو امید لگا دی، شادی کا سال، دو، چار، پانچ سال، جتنے بھی گزر گئے، کوئی بھی سوچ لے، اب اولاد کی امید ایک نعمت ہے نا. اب اس امید کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ چھٹی، ریسٹ، نمازیں گئیں، خود سے سوچ لیتے ہیں ہم بیمار ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں اور نعمت کا شکر کرو، اور چلو. شادی نہیں ہو رہی تھی، اب ہو گئی شادی، ہو جائے گی شادی، کیا کرو؟ شکر کرو. گھر نہیں تھا، گھر 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 جان کا روگ بنا ہوا تھا، گھر مل گیا، اب اس کو سجانے میں نمازیں نہ چھوڑو. تو جتنا شکر کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دے گا. مکہ والوں کو اصل میں ایک ہی نعمت کا اظہار کرایا جا رہا ہے اور وہ نبی کی صورت میں تھا، کہ دیکھو اللہ نے اپنا آخری نبی، پیارا نبی، بدر منیر، سراج منیر، کتنا پیارا نبی تمہیں دیا، لیکن تم لوگوں نے اس نبی کی ایک قدر نہ کر کے چھوڑی. کیا کیا تم نے؟ تم نے اس کی بات کو رد کیا، اور اس کے برعکس کیا کیا؟ آیت 56 دیکھیے گا، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، ایک حصہ اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا. اور تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، ضرور اللہ تعالیٰ کی قسم سوال کیا جائے گا تم سے اس بارے میں جو تم افترا کرتے ہو. آپ کو سورۃ الانعام یاد آئی، وَجَعَلُوا مِن مَزَرَ مِنَ الْخَرْسِ، مکہ والوں کی وہی عادت جس کا تذکرہ وہاں ہوا تھا، کہ اپنی کھیتیوں کے تین حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک اپنی ضروریات پہ، ایک بتوں کے راستے میں. تو جب بتوں کے والی جگہ پہ فصل نہیں آتی تھی تو اللہ والی فصل ان کو دیتے تھے. وہی اشارہ ادھر کہ تم اللہ کے معاملے میں حصے بکھرے کرتے ہو، تم نے اپنی زندگی کے مختلف حصے رکھے ہوئے، تم اپنی ساری چیزوں میں اللہ کا حصہ رکھتے ہو. کون کہتا ہے کہ تم اللہ کا حصہ نہیں رکھتے؟ لیکن تم اللہ کے حصے میں سے بھی دوسروں کو دے دیتے ہو. آج ہم سب ذرا اپنے اوپر پوچھیں، سورۃ الانعام آیت 136 میں یہ بات پہلے گزر چکی ہے، وہ باتیں رکھ لیتے تھے جو نہیں ہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے، مال ملتا ہے کتنے حصے ہیں اس کے، وقت کتنے حصے بنٹے ہوئے، صحت اللہ کو کتنا دیتی ہوں اور دوسری چیزوں پہ کتنا لگاتی ہوں. اللہ کہتے ضرور پوچھوں گا ان ساری چیزوں کو تم سے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ لا یعلمون، یا پھر دیکھیے یجعلون لما لا یعلمون، ان کو خود نہیں پتا یہ جو کہہ رہے، بغیر علم کی بنیاد پہ گمان رکھے ہوئے کہ یہ ہمارے فلاں بت کو پہنچتا ہے، یہ فلاں کے پاس جاتا ہے، یہ فلاں کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے یہ باتیں کرتی ہیں، یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بچگانہ کام ہے. کسی نے بتایا کہ کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو ان کو کسی نے کہا کہ گڑیا لو، یعنی جیسے بچوں کی کھلونے والی گڑیاں ہوتی ہیں نا، پھر اس کے منہ میں فیڈر ڈال کے فلاں قبر پہ چھوڑو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہیں اولاد دے دے گا. شادی نہیں ہو رہی تو ایک گڈا لو اور ایک گڈی لو, فلاں قبر پہ جا کے ان دونوں کی شادی کر دو ٹوٹ کے. یہ لا علم ہے, لا علمی, جہالت. لوگ اصل مسئلے پہ نہیں پڑتے اور اس طرح کے کام کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں گے. اسی طرح کی ایک عادت قبیلہ خزایا اور کنانا کی تھی, اس کا ذکر آج 57 میں آ رہا ہے.